الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، ہمارے آج کے بیان کا موضوع ہے سیرت کا رحمت برا درس، قول و فعل میں مطابقت. اگر خدا نہ خواستہ قول و فعل میں مطابقت نہ ہو تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت زیادہ بیزار کرنے والی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ کو غصہ دلانے والی ہے یہ روش کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں. تو انسان کا دعویٰ کچھ ہو، انسان کا قول کچھ ہو، انسان کی بات کچھ ہو، انسان کا عمل کچھ اور ہو، اسی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آج اللہ ہم سے بھی ناراض ہے، اور کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی آفات، کیسی کیسی ذلتیں، کیسی کیسی رسوائیاں آج ہم مسلمانوں کو دیکھنی پڑ رہی ہیں. ہمارے قول و فعل کا جو تضاد ہے، اس کا سب سے بڑا مظہر ہمارا کلمہ پڑھنا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عملی طور پر ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، کسی کا معبود روپے اور پیسہ، روپے پیسے کی خاطر ایمان بیچ دیتا ہے، کسی کا معبود شہرت ہے، کسی کا معبود اقتدار ہے، کسی کا معبود بیوی اور بچے ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے. اکثر آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا حقیقت کے اعتبار سے معبود اللہ نہیں، ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم آپ کی سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں، بلکہ سنت کے برعکس کام کرنے کو تیار ہیں. جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے وہ چیز بڑے شوق سے کرتے ہیں. ایک شادی کی تقریب میں، نکاح کی تقریب میں، میں نے اچانک محسوس کیا کہ کئی مردوں کے ناخن بہت بڑے ہوئے ہیں. سائن کرنے کی جائے نظر پڑ گئی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول نے ناخن کاٹنے کا حکم دیا، ناخن بڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، داڑھی کٹواتے ہیں. یعنی جو حکم ہے شریعت کا اس کے برعکس کرتے ہیں، لیکن کلمہ پھر بھی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز میں بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر. لیکن کیا ہمارے گھروں میں اللہ بڑا ہے؟ میں شیطان بڑا ہے. شیطان کہتا ہے کہ فحاشی کو پھیلاؤ, انما یامرکم بالسوء والفحشاء. شیطان تمہیں حکم دیتا ہے پھیلاؤ برائی کو, پھیلاؤ پھیلاؤ برائی کو, پھیلاؤ فحاشی کو. ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, بہودہ رسالوں کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے ہم گھروں میں کیا چیز پھیلا رہے ہیں. پورا گھر پورے اہتمام کے ساتھ ڈرامے دیکھتا ہے, بہودہ مناظر دیکھتا ہے, بہودہ اشتہارات دیکھتا ہے. بچے نیٹ پر جا کر کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, کن کن سائٹس پر جا رہے ہیں, ہمیں تو پرواہ نہیں. اسی طریقے پر نہ کاروبار میں اللہ بڑا ہے, کاروبار میں دو نمبر کے کام ہیں, ملاوٹ ہے, دھوکہ ہے. نہ کانٹریکٹس میں اللہ بڑا ہے, وعدہ کچھ کرتے ہیں, کمٹمنٹ کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد بہانوں سے, عذر سے اس کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اسی طریقے پر جو ہمارا ایک بہت بڑا جرم بحثیت مجموعی ہم پاکستانیوں کا, پاکستان بنتے ہی ہم نے قرارداد مقاصد کے ذریعے سے ایک بہت بڑا نعرہ لگا دیا. قرارداد مقاصد ہماری اسمبلی نے پاس کی 12 مارچ 1949 کو اور طے کر دیا کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. بہت اچھا ارادہ کیا, بہت اچھا فیصلہ کیا, دشمنوں کو ہوشیار کر دیا, یہ بات کر کے خود سو گئے. پوری تاریخ اب اس قرارداد مقاصد کے ہمارے خلاف ہے. دشمن چوکنے ہو گئے کہ اچھا یہ تو اسلام نافذ کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے یہاں پر سازشیں شروع کر دی. پہلے تو کوشش کی کہ دستور کے حوالے سے یہاں پر اختلاف رہے, کوئی دستور ملکہ بنے ہی نہیں. 9 سال تک ملک میں کوئی دستور ہی نہیں تھا. آئین گلستہ کیا ہوگا, دستور بہارہ کیا ہوگا, 9 سال بعد دستور بنا, اس دستور میں کچھ اسلام کے حوالے سے چیزیں طے ہوئی. تو دشمن نے ایک فوجی ڈکٹیٹر, اس کی حوصلہ افزائی کی, اس کو آشیرواد دی, اس کو ملک میں مسلط کر دیا, اس نے آگے دستور منسوخ کر دیا. اور اس کے بعد مسلسل اس ملک میں اس بات کی دشمنوں کی کوشش کہ یہاں پر اسلام نافذ نہ ہونے پائے. تو ایک بڑا اچھا نعرہ لگایا اسلام کا, خود سو گیا, دشمن کو ہوشیار کر دیا. ہر سال 12 ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے اخبارات میں کیسے کیسے خوبصورت پیغام آتے ہیں اسلام کے حوالے سے, صدر کے, وزیر اعظم کے. لیکن الا ماشاءاللہ ان سب کا جو کردار ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. بیانات بڑے خوشنما لیکن کردار, ترجیحات, لچھن وہ سب کے سب اسلام کے خلاف. عالمی سطح پر بھی اس وقت کافی تو یہ حرکت کرے تھے, ہم بھی کرتے ہیں, بیانات کچھ اور دیتے ہیں, مقاصد کچھ اور بیان کرتے ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے مقصود کچھ اور ہوتا ہے. عالمی سطح پر اس کو بڑی ہنر مندی سمجھا جاتا ہے, ڈپلومیسی, کامیاب ڈپلومیسی, کہ دھوکہ دیا جائے لوگوں کو, سلوگن کوئی دیا جائے, حرکت کچھ اور کی جائے. اس وقت دنیا میں سلوگن ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ, اور امریکہ کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, عرب ملک بھی اور پاکستان بھی اور سب مل کر. حقیقت کے اعتبار سے دہشت گردی پھیلانے میں ان سب کا سب سے بڑا کردار ہے. دہشت گرد تو امریکہ اور اس کے سارے ایجنٹ ہیں, مشمول پاکستان. 9/11 کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ ایک ڈرامہ تھا, جھوٹ تھا, لیکن اس کے بعد لاکھوں افراد کو مار دیا اور نعرہ کہا کہ ہم دہشت گردی ختم کر رہے ہیں. کیا قصور تھا افغانیوں کا, کیوں ان کے اوپر ڈیزیکیٹر بم گرائے گئے, لاکھوں کو مارا گیا. کیا قصور تھا عراقیوں کا, کتنے بچے ان کے معصوم مار دیے گئے. اور مارنے والوں میں صرف امریکہ نہیں, افغانستان میں جتنا خون ہوا اس کے لیے ساری سپلائی, سارا تعاون اس پاک سرزمین سے گیا ہے اور جا رہا ہے. تو یہ اصل میں ہمارا کال اور فیل کا تضاد ہے کہ اوپر سے نعرے کچھ ہیں اور اندر سے ہمارا طرز عمل کچھ اور ہے. سیرت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کریں. جلوس نکالنا، جلسے کرنا، زبانی کلامی محبت کے اظہار کرنا، یہ ہمارے اندر بہت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمل کی کمی ہے. عمل کے اعتبار سے سیرت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ قول اور فعل میں مطابقت ہو، جو کہا جائے وہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت سے پہلے بھی سب سے نمایاں شان کیا تھی؟ دشمن بھی کہتے تھے کہ الصادق الامین، سچے انسان اور امانت دار ہیں، دیانت دار. یہاں تک کہ ابو جہل نے بھی مانا. ہم مانتے ہیں کہ محمد جھوٹے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچے ہیں. رسول نہیں مانیں گے. رسول مان لیا تو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کا کہنا ماننا پڑے گا، وہ ہمیں قبول نہیں ہے. آج تک ہمارے خاندان نے ان کے خاندان کا ہر معاملے میں مقابلہ کیا. ہم بنی ہاشم کے فرد کو نبی مان کر اور ان کے نیچے ہو جائے، یہ ہمیں قبول نہیں. ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیسر روم کے دربار میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا. کیسر روم نے کہا کہ یہ خط آیا ہے عرب کے ایک ایسے شخص کا جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. تو کوئی اس وقت عرب میں سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ان سے ہم تصدیق کریں؟ بتایا گیا کہ ہاں، ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ آیا. کہا کہ بلاؤ. ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم محمد کو جانتے ہو؟ کہا بالکل جانتے ہیں. پہلا سوال یہ پوچھا کہ کبھی جھوٹ بولا انہوں نے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں غلط بیان ہی کروں، اس لیے کبھی اسلام تو قبول کیا نہیں تھا، لیکن کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ میرے قافلے کے لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا سردار جھوٹ بولتا ہے، لہذا میں نے ہر سال کا جواب پھر صحیح سے ہی دیا. میں نے کہا کہ نہیں، نبوت کے ظہور سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال تک ہمارے درمیان رہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اللہ کے رسول کی نمایاں شان الصادق الامین، اور آپ کے دشمنوں کا سب سے بڑا جرم اللہ کے رسول کو سب زیادہ دکھ پہنچایا ہے منافقین نے. اور منافقین کے بارے میں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، کہتے ہیں زبان سے مان لیا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ منافقت کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے، جھوٹے بہانے، جھوٹی قسمیں. تو اللہ کے رسول کی شان قول و فعل میں مطابقت، اللہ کے دشمن اللہ کے رسول کے دشمنوں کا جرم قول و فعل میں تضاد. اللہ کے رسول نے جن صحابہ اکرام کی تربیت کی، جن کو تیار کیا، آج بھی دشمن تسلیم کرتے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے نہیں. بڑے بڑے خطرات سامنے آئے، جان کو بھی خطرہ ہوا، دشمنوں نے پکڑ لیا، گھیر لیا، جھوٹے بہانے کر کے کوئی جھوٹا عذر تراش کر کے جان بچا سکتے تھے، جان نہیں بچائی، سچ بولا، شہید کر دیے گئے. لیکن تاریخ میں اس طرح دشمن بھی تاریخ کرتا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ اکرام وہ سچے تھے. تو آج ہمارے لیے سیرت کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کریں، جو کہے اس کے مطابق عمل کریں، کاروبار میں خیانت نہ ہو، سچ بولے، ملاوٹ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کم نہ تولے، ہر معاملے میں جو ہمارا دعویٰ ہو اس کے مطابق ہمارا عمل. اب میں قرآن مجید سے آپ کو کچھ آیتیں سناتا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید نے اس قول اور فعل کے مطابق کو کتنی اہمیت دی. قرآن مجید نے بالکل شروع ہی میں سورۃ البقرہ میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 پکے مومن، ان کا ذکر سب سے پہلے ہے سورۃ بقرہ کی 5 آیتوں میں. اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون، یہ پکے مومن صحابہ اکرام کا نقشہ ہے. پھر اس کے فوراً بعد پکے کافروں کا ذکر ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بڑے پکے کافر ہیں, اے نبی آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں انہیں مانیں گے. مومنوں کا ذکر 5 آیتوں میں, پکے کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں, 8 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے. اور منافقین کا پہلا جرم کیا بیان کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, حالانکہ وہ مومن نہیں. ان کا قول کچھ اور ہے, ان کا عمل کچھ اور ہے. 8 آیتوں میں اللہ نے قول اور فعل میں تضاد کے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کا ذکر کیا. مومنوں کا ذکر 5 آیتوں میں, پکے کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں, اور یہ جھوٹ بولنے والے قول و فعل میں تضاد رکھنے والوں کا ذکر 8 آیتوں میں. پھر اس کے بعد 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یہودیوں کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو, کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ واعظ اور ہے, تقریر اور ہے, نصیحتیں اور ہیں, دوسروں کے لیے سارے فتوے ہیں, اپنے لیے ہیلے ہیں, اپنے لیے گنجائشیں ہیں, اپنے لیے الاؤسز ہیں, غور نہیں کرتے. پھر اس کے بعد اگلی سورت سورہ آل عمران, اس میں آیت 188 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اے نبی, ہرگز نہ سمجھیے گا ان لوگوں کو کہ وہ کامیاب ہوں گے کہ جو پسند کرتے ہیں کہ ان کے کیے کی تعریف کی جائے, اور مزید چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ان کاموں کی بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. جیسے ہمارے ہوتا ہے, پیسہ حکومت کا ہے بلکہ عوام کا ہے, کوئی پروجیکٹ مکمل ہوا ہے اس عوام کے پیسے سے, لیکن کوئی لیڈر صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور چمچے سپاہ سنا میں پیش کرتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا, یہ پل بنوا دیا ہے, یہ سڑک بنوا دی ہے, یہ نہر کھدوا دی ہے. لیڈر کا کیا کمال ہے اس میں؟ لیڈر نے عوام کے پیسے سے ایک کام کروایا, اس کی ذمہ داری تھی, وہ اس منصب پر تھا, اس کی ذمہ داری تھی کہ عوام کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگے, لیکن لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس قسم کے جلسوں پر, اور خوش آمدی ان کی تعریف کر رہے ہو, اس چیز کو برا بھی سمجھا نہیں جاتا. پھر اس کے بعد سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر جب لوگوں نے اعتراضات کیے تو انہوں نے اپنی صفائی, اپنی وضاحت پیش کرتے ہوئے فرمایا, وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, کہ تم دیکھتے ہو کہ میں تمہیں جس چیز سے روکتا ہوں میں خود اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں خود میرا عمل برعکس ہو. نمونے کے طور پر اپنے کردار کو پیش کیا. پھر اس کے بعد سورہ شعراء میں شاعروں کی مذمت کی گئی اور شاعروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان شاعروں سے ناراض ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, یہ شاعر لوگ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. جب تک شعر میں مبالغہ نہ ہو اس وقت تک شعر میں جان پیدا نہیں ہوتی. تو باتیں بڑی اونچی اونچی لیکن عمل اس کے بالکل برعکس. شعر پڑھیں گے لگتا بہت بہادر ہے, قریب سے جا کے دیکھیں تو انتہائی مظلم ہوگا. آگے اچھے شاعروں کا ذکر بھی ہے، لیکن کہا کہ شاعروں کی اکثریت بھٹکی ہوئی ہے. کیوں؟ انہم یقولون ما لا یفعلون، یہ شاعر لوگ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. اور اس کے بعد پھر یہ مضمون اپنے پورے جوش اور غضب کو پہنچا ہے قرآن مجید کے آخری حصے میں، 28 پارے میں سورہ صف میں، اور وہ آیت میں نے آپ کو شروع میں سنا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے، اللہ کی غضب کو بڑھکاتی ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جو تم کرو نہیں. یہ تو میں نے قرآن مجید سے کچھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات سنایا، اللہ کے رسول کے ارشادات. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت بڑی ذہانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات بیان کرو اور وہ تمہاری تصدیق کرے جبکہ تم اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے کہ ہم جھوٹی بات اس کے سامنے بیان کریں، وہ ہم پہ اعتبار کر کے سمجھے کہ سچی بات ہے، حالانکہ وہ بات ہو غلط. اور یہ آج ہمارے معاشرے کا ایک چلن بن گیا ہے، اس کو ہنر مندی مہارت سمجھا جاتا ہے کہ کس طرح سے میں نے اس کو گولی دی، کس طرح سے میں نے اس کو بنایا، اس کو پتہ نہیں چلا اور میں نے یوں کر کے اور حقیقت کو چھپایا اس سے. دوسری حدیث، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث فرمایا ہو، مگر یہ کہ اس کے لیے اس کی امت میں سے کچھ لوگ اس کے صحابی اور حواری ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے. پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے نالائق لوگ آ جاتے تھے، جب بگاڑ آتا امت میں، امت میں ایسے نالائق لوگ آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں، دعوے بڑے بڑے اور عمل وہ صفر، عمل کے اعتبار سے صفر. اللہ سے محبت کے دعوے، توحید کے دعوے، عشق رسول کے دعوے، لیکن زندگی میں نہ توحید ہے نہ زندگی میں عشق رسول ہے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا. اللہ نے حکم دیا ہے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھو، کتنے مسلمان ہیں جو پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں، لیکن بدعات کے اندر لگے ہوئے ہیں. کوئی فوت ہو جائے تو تیجا لازمی، تیجا ضرور ہوگا، چالیسواں ہوگا، برسیاں ہوں گی. کیا اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میری پیدائش کا جشن مناؤ؟ کیا صحابہ اکرام جشن بناتے تھے؟ کوئی ایک واقعہ بھی ہے؟ کوئی واقعہ نہیں ملے گا. تاویلیں کر کر کے ادھر ادھر سے اپنے حق میں دلائل دیے جائیں گے، لیکن نہ قرآن میں اللہ کے رسول کی ولادت کا ذکر اور نہ حدیث میں کوئی اس کو اہمیت دی گئی. یہاں تک کہ جب ایک حضرت عمر کے زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ کون سے سال کا مہینہ ہے، پچھلے سال کا ہے، اس سے پچھلے سال کا اس کا ہے، تو طے ہوا کہ ہم کیوں نہ کوئی تقویم بنائیں اپنی اور وہاں سے اپنے سالوں کی گنتی شروع کریں. تو اس وقت عیسائیوں کی مثال سامنے تھی کہ انہوں نے اپنے سال کی تقویم کا آغاز اپنے نبی کے پیدائش سے کیا تھا. عیسوی تقویم کب سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. آج ہم 2013 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کو 2013 سال ہو گئے. تو مثال موجود تھی کہ مسلمان بھی کہتے کہ ہم بھی اپنے نبی کی ولادت سے شروع کرتے، لیکن ان کے نزدیک نبی کی ولادت اس کی اہمیت نہیں تھی، ہجرت کی اہمیت تھی، بہت بڑی قربانی کا عمل، اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور چلے جانا صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسری جگہ. تو انہوں نے اپنی تقویم کا آغاز ہجرت سے کیا، لیکن جو کام صحابہ اکرام روز کرتے تھے، دین پر عمل، دین کی تبلیغ، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد، وہ کام ہم نہیں کرتے، اور سال کے سال ہم جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. تو فرمایا کہ ہر نبی کے پھر ایسے ناخلف امتی پیدا ہوئے جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا. تو جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے. اگر تمہارا اختیار ہو تو غلط کام کو اپنے ہاتھ سے روک دو، تمہارے گھر میں یہ کام نہ ہو، تمہارے جہاں تمہاری فیکٹری ہے وہاں پر یہ کام نہ ہو، جہاں تمہارا ہاتھ اختیار ہے وہاں پر ہاتھ سے اس کام کو روک دو. جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے. روک نہیں سکتے تو کم از کم زبان سے غلط کو غلط تو کہو، اور جو ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے. زبان سے کہنے کی بھی ہمت نہ ہو رہی ہو، ڈر ہو، خوف ہو، تو چلو پھر کمزور درجہ کیا ہے کہ دل میں تو ان بدعات کو، اس روش کو غلط سمجھو. اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اگر قول و فعل کا تضاد اور بدعات کے خلاف اگر دل میں بھی کوئی نفرت نہیں ہے تو پھر اس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. ایک اور ارشاد، قیامت کے روز ایک شخص کو لا کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ میں اس کی انتڑیاں اس کے جسم سے پگھل کر باہر نکل آئیں گی، اور وہ اس طرح تکلیف سے چکر لگائے گا جیسے کہ گدا آٹا پیسنے والی چکی کی گرد گھومتا ہے. پھر اہل جہنم اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، اس سے پوچھیں گے اے فلاں شخص تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم تو ہمیں نیکی کی تلقین کیا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے. وہ کہے گا بلا شبہ میں تمہیں نیکی کی تلقین کرتا تھا، میں تمہیں برائی سے روکتا تھا، لیکن نہ میں خود نیکی کرتا تھا نہ میں خود برائی سے روکتا تھا. یہ ہے قول و فعل کے تضاد کا برا انجام. ایک اور حدیث، معراج کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، ذرا حال ہے کہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اور کیا یہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ دوسری روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت میں سے وہ خطیب حضرات ہیں جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور اللہ کی کتاب پڑھتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے. بس ایک آخری روایت آپ کو سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. یہ روایت آپ نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ سنی ہوگی. قیامت کے دن جن لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے بظاہر دنیا میں شہادت کی موت پائی ہوگی، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلائیں گے پھر، اور وہ ان کا اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارا طرز عمل کیا رہا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے آپ کی راہ میں جنگ کی اور یہاں تک کہ میں نے شہادت پائی. اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے جنگ اس لیے کی تھی تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، سو دنیا میں کہا جا چکا، اس کے بعد حکم کیا جائے گا اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. ظاہر پوچھے حقیقت پوچھے، یہ ہے قول و فعل کا تضاد. ظاہر یہ ہے کہ میں تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، جنگ کر رہا ہوں، میں نے شہادت پائی ہے. حقیقی مقصود تھا کہ لوگوں میں تعریف ہو کتنا چہرے کتنا بہادر. دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا، اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ہونے والی نعمتیں اسے یاد دلائے گا، وہ اعتراف کرے گا. اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا، اور میں نے تیرے رضا کی خاطر قرآن پڑھا. اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ تمہیں عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تمہیں قاری کہا جائے، دنیا میں یہ کہا جا چکا. پھر حکم ہوگا اور اس سے فرشتے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. تیسرا شخص وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے رزق میں کشادگی عطا کی ہوگی اور اسے ہر قسم کے مال میں سے حصہ دیا ہوگا, اسے لایا جائے گا, اللہ اس پر اپنی نعمتیں بیان فرمائیں گے اور وہ اعتراف کرے گا. اب اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی رستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو مگر میں نے خرچ نہ کیا, یعنی میں نے ہر نیکی کے کام میں خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں, وہ دنیا میں کہا جا چکا, اس کے بعد حکم دیا جائے گا اور اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ ہے نیتوں کے فساد کا انجام, بظاہر عمل کچھ ہے مقصود اس سے کچھ اور ہے. تو آج سیرت کا پیغام ہم سب کے لیے یہی ہے, رحمت بھرا پیغام, کہ ہم میں سے ہر بھائی کوشش کرے اپنے نیتوں میں بھی اخلاص پیدا کرے, ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے اجر کے لیے کرے, اور اپنے تمام معاملات میں بھی کوشش کرے کہ جیسا میرا قول ہے, جیسا میرا نظریہ ہے, جیسا میرا تصور ہے, اس کے مطابق ہی میرا عمل ہو. یہ طرز عمل ہوگا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی, امت کی بری حالت سنورے گی. اگر خدا نہ خواستہ قول و فعل کا تضاد جاری رہا تو یہ چیز میں نے آپ کو آیتیں سنائی کہ اللہ کو بیزار کرنے والی ہے, اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے. ذلیل اور رسوائیاں اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں, مزید رسوا ہوں گے, مزید ذلیل ہوں گے اگر ہم نے سیرت کے اس پیغام پر عمل نہ کیا اور اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا نہ کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اللہ آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.